الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الإمام الموحدين في نهج البلاغة: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده، شتانا ما يومي على كورها يوم هيانا أخي جابرا، فيا عجبا بينه ويستقيلها في حياته، إذ أقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشطر زرعيها فسيرها في حوزة خشنا، يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكسر الإثار فيها ولا تزار منها. صلوات على محمد. سلسلہ گفتگو جو خطبہ شخشخیہ یہاں تک پہنچی ہے کہ خلیفہ اول کے متعلق جو کچھ حضرت نے بیان کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حتی مدر اول لسبیلے، یہاں تک کہ پہلا شخص اپنے راستے پر چل پڑا، اور جاتے جاتے انہوں نے فعدل بہا، انہوں نے خلافت کو کسی اور کے حوالے کر گئے. بعض مقام پر لفظ بھی ہے، نام بھی ہے کہ فعدل بہا الابن خطاب بعدہ، کہ ابن خطاب کے حوالے انہوں نے خلافت کو کر دیا. اس کے بعد حضرت یہاں پر ایک شعر کوٹ کرتے ہیں، یہاں پر ایک شعر نقل کرتے ہیں عاشا کا، معروف شاعر عرب کا، کہتے ہیں کہ شتانما یوم علا کوریہا یوم حیانا اخی جابرا. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ کہاں وہ فرق کہ جہاں نبی کریم کے ساتھ ہم ہوا کرتے تھے. ایک وہ دور جو نبی کریم کے ساتھ گزرا کرتا تھا، اور ایک آج کا دور. کل کے اس دور میں اور آج کے اس دور میں کتنا بڑا فرق ہے کہ جب نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو کوئی غم نظر نہیں آتا، کوئی مشکل نظر نہیں آتی، کوئی پریشانی نظر نہیں آتی. اور اب نبی کریم کے بعد حالات اتنے بدل گئے. ایک وہ دور جو نبی کریم کے ساتھ گزرا، جہاں نبی کریم نے ہر منزل پر آپ کا تعارف کروایا، کبھی اپنا بھائی کہا، کبھی فاتح خیبر کہا، کبھی فاتح بدر کہا. امیر المومنین کا وہ مقام جو نبی کریم کے ساتھ گزرا کرتا تھا، وہ اوقات جو نبی کریم کے ساتھ گزرا کرتے تھے، اور آج یہ دور کہ جہاں نبی کریم کی آنکھ بند ہوتے ہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اہمیت کا قائل نہیں ہے، کوئی مرتبے کا قائل نہیں ہے، کوئی منزلت کا قائل نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا. وہ جو اردو کا بھی مشہور شعر ہے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کہ اتنا زمانہ منقلب ہوا کہ جو صفحے اول میں تھے وہ صفحے آخر میں آ گئے، اور جو صفحے آخر میں تھے وہ صفحے اول میں پہنچ گئے. صلوات پڑھے محمد. کتنا بڑا فرق آیا. یعنی نبی کریم جب زندہ تھے، نبی کریم آنکھ بند کرتے ہی اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا، کسی نے سوچا بھی نہ تھا. چند دنوں میں دنیا اتنی بدل جائے گی. شتان ما یومی علا کوریہا یوم حیان اخی جابرا. جب حیان برادر جابر کی صحبت میں جو وقت گزرا کرتا تھا وہ دور کہاں اور آج کا دور کہاں؟ اب یہاں امیر المومنین کہتے ہیں فیا عجبا بینہ یستقیلہا فی حیاتہ اذ عقدہا الاخر بعد وفاتہ، تعجب اس بات پر ہے کہ جب وہ خود اپنے آپ کو اپنی زندگی میں حقدار خلافت نہیں سمجھتے تھے تو اپنے بعد کسی اور کو اپنی جگہ پر کیسے بٹھا گئے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتے تھے، جب وہ خود اس مال پر اپنا تصرف جائز نہیں سمجھتے تھے جس خلافت کو وہ اپنے لیے قابل نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کس طرح سے اسے کسی اور کے حوالے کر گئے؟ تعجب اس بات پر ہے، فیا عجبا تعجب اس بات پر ہے، کیونکہ روایتیں مفصل ملتی ہیں جسے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے کہ عقیلونی عقیلونی، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، لستو بخیر، کہ میں بہتر نہیں ہوں، اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے عقیلونی عقیلونی لستو بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب، میں بہتر نہیں ہوں جبکہ تمہارے درمیان علی موجود ہے. جب وہ اپنے آپ کو اپنا دامن خلافت سے بچانا چاہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں حقدار نہیں ہوں، جب میں بھٹک جاؤں تو تم میری اصلاح کرنا، میں اس کے لیے زیادہ سزاوار نہیں ہوں، جب وہ اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتے تھے تو کس طرح سے وہ کسی اور کے حوالے کر جاتے ہیں؟ یہاں امیر المومنین تعجب کا اظہار کرتے ہیں، فیا عجبا بینہ یستقیلہا فی حیاتہ اذ عقدہا لآخر بعد وفاتہ. اب یہاں پر تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان دونوں نے خلافت کی تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا تھا، لشدما تشطر ذرعیہا، کہ انہوں نے خلافت کی تھنوں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا اور اتنا دھونا شروع کر دیا، اتنا نچوڑا کہ پھر اس کے اندر کوئی قطرہ ہی باقی نہیں رہا دودھ نچوڑنے. شد ما تشتر ذرعیہا، یہاں پر امیر المومنین نے خلافت کو ایک گائے سے تشبیہ دی ہے، ایک بھینس سے تشبیہ دی ہے، ایک ایسے جانور سے تشبیہ دی ہے کہ جس سے دودھ نکلتا ہے، اور جس طرح سے اس کی تھنوں کو نچوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بے سود ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے انہوں نے خلافت کو ایک دودھ دینے والی بھینس سمجھ رکھا تھا، دودھ دینے والی گائے سمجھ رکھا تھا، اور دونوں نے خلافت کی تھنوں کو تقسیم کر لیا تھا آپس میں، اور مل جل کر وہ بیت المال میں تصرف کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے خلافت کی تھنوں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا اور اس کو نچوڑنا شروع کر دیا تھا. لشد ما تشطر ذرعیہا فسیرہا فی حوزت خشنا، اس نے خلافت کو ایک ایسے مقام پر رکھا، فی حوزت خشنا، ایک ایسی مقام پر رکھا، ایک ایسی جگہ پر رکھا کہ جو نہایت ہی خشن تھی. اب یہاں ان کے صفات بیان کر رہے ہیں، خلیفہ ثانی کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے آدمی تھے. یعنی یہ جب جانے لگے تو انہوں نے جاتے جاتے کسی گت کے آدمی کے حوالے نہیں کر کے گئے، بلکہ ایسے صاحب کے حوالے کر کے گئے کہ جو نہایت ہی خشن تھے، جو نہایت ہی غصے والے تھے. جیسا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ تند مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے. لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف پہ بھاگ جاتے. یہی کیفیت تھی خلیفہ ثانی کی، کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نہایت ہی غصے والے، اور ان کا شدید غصہ اس حد تک تھا, اور وہ غصہ عالمانہ نہیں جاہلانہ غصہ تھا, جیسے کسی ان پڑھ آدمی کو غصہ آتا ہے, کسی ناسمجھ انسان کو غصہ آتا ہے. اگر شجاعت دکھانی ہو تو میدان جنگ میں دکھائی جاتی ہے, نہ یہ کہ خواتین کے سامنے شجاعت دکھائی جاتی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے غصے سے حاملہ عورتوں کا حمل ساخت ہو جاتا تھا, تو یہ کس قسم کی شجاعت ہے؟ یہ جو ہے وہ خشن پن ہے, یہ وہ غصہ ہے کہ جس کی وجہ سے پہلوانوں کے سامنے غصہ نہیں کرتے تھے. لشکر کے سامنے غصہ نہیں کرتے تھے, میدان میں سے تو بھاگ کے چلے آتے تھے, لیکن غصہ کرتے تھے تو عورتوں کے سامنے. سلوات پڑھے محمد والے. تو یہ جو صفات ہیں کہ خلیفہ وقت کے لیے, امام وقت کے لیے, قائد محترم کے لیے, ملت اسلامیہ کے وہ فرد اول کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں پوری ملت کی باگ ڈور ہے, اور جس کے ہاتھ میں سلطنت الہیہ ہے, جس کے ہاتھ میں شریعت کی نگہبانی ہے, جس کے سامنے مسائل ہیں, اور وہ تحفظ قرآن کا مسئلہ ہے, تحفظ شریعت کا مسئلہ ہے, قضاوت اسلامی کا مسئلہ ہے, یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کتنی سنگین ذمہ داری ہے. یہ سمجھا تھا کہ یہ صرف تجربے کی بنیاد پر مسئلے حل ہو جائیں گے. اندازہ انہیں شاید نہیں تھا کہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. قضاوت اپنی رائے کی بنیاد پہ نہیں دینا ہے, بلکہ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دینا. تو پھر قرآن اور قرآن کے مزاج پر اتنی گرفت ہونا ضروری ہے کہ مزاج قرآنی کو سمجھ سکے اور سنت نبی کو جان سکے کہ اجراء احکام سنت نبی کی روشنی میں کیسے ہونی چاہیے. یہ مسئلہ آسان نہیں تھا, لیکن اسے آسان مسئلہ سمجھا گیا. اور امت کو یہ بتایا گیا کہ علی ابھی ناتجربہ کار ہیں, ابھی 33 سال کے نوجوان ہیں. 33 سال کا نوجوان ملت اسلامیہ کی باگ ڈور کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک سن چاہیے, ایک عمر چاہیے, ایک عرصہ چاہیے. تجربے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ تجربے کار ہیں, لیکن معلوم یہ ہوا کہ مسئلہ جب خلافت الہیہ کا ہو تو وہاں پر علم دیکھا جاتا ہے, اور تجربہ منہائے علم کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بھی نبی بنایا ہے جو ابھی گہوارے میں تھے. تو اللہ جس کو اپنا منصب دیتا ہے وہ علم دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تقویٰ دیکھتا ہے, تدین دیکھتا ہے. وہ لوگ جو تقوی کی منزل میں, اخلاص کی منزل میں ثابت نہ اتر سکے, اور جو میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے چلے آئے, وہ لوگ کس طرح سے حکومت اسلامیہ کی باگ ڈور سنبھال سکتے تھے, کسی صاحب نے سنا کہاں پیام صاحب نے اس نقل کیا کہ جو ہے کہ ایک صاحب ایک زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے وہ بھاگ آئے تھے، کہ خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نہ سنبھال سکتا ہو ایک اسپے با ہنگام کو وہ کیا سنبھالے گا امت اسلامیہ کی باگ ڈور کو۔ لیکن مسلمانوں نے جو دھوکا کھایا وہ دھوکا کچھ ایسا ہی تھا کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن کے بارے میں گمان نہیں تھا انہوں نے جب دھوکا دیا تو کیسے نہ مسلمان دھوکا کھا جائیں۔ اور ایک دو لوگوں نے دھوکا نہیں کھایا، پوری امت نے دھوکا کھایا ہے، پوری امت مسلمہ نے دھوکا کھایا ہے۔ اور ایک مشہور روایت ہے کہ ارتد الناس الا ثلاثہ، کہ بعد نبی سب کے سب منحرف ہو گئے اور مرتد ہو گئے سوائے تین افراد کے۔ تو اب یہاں پر جمہور یہ کہتا ہے کہ کس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ پلٹ گئے سوائے چند افراد کے؟ تو کیا آپ پوری امت کو دین سے خارج کر دیں گے؟ یا کوئی مسلمان نہیں ہے آپ کی روایت کے حساب سے؟ تو یہاں پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں ارتداد سے مراد ارتداد توحیدی نہیں ہے، ارتداد سے مراد ارتداد عن النبوت نہیں ہے، بلکہ یہاں ارتداد عن الولایہ ہے، ولایت سے ارتداد کیا گیا، ولایت سے انحراف کیا گیا۔ وہ تو ہوا ہے، سبھی نے ولایت سے انحراف کیا۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دھوکا ہو سکتا ہے، دو آدمیوں کو دھوکا ہو سکتا ہے، یہ پوری امت کو کیسے دھوکا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ دھوکا ان کے ذریعے سے ملا جن کے بارے میں مدینے والوں نے سوچا بھی نہیں تھا، کسی نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا، اور آج بھی مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام کے سامنے یہ مسائل نہ رکھے جائیں، یہ مسائل محققین کے سامنے رکھنے کے ہیں، یہ مسائل جو ہیں وہ مدبرین کے سامنے رکھنے کے ہیں، یہ مسائل مورقین کے سامنے رکھنے کے ہیں، یہ مسائل علماء کو سمجھنے کے ہیں، یہ مسائل مفکرین کو سمجھنے کے ہیں، یہ مسائل دانشور طبقے کو سمجھنے کے لیے۔ عام عوام کے سامنے یہ مسائل نہیں پیش کیے جا سکتے ہیں، اور بالخصوص شیخین کے متعلق، شیخین کے متعلق مسئلہ کچھ عجیب و غریب ہے۔ آپ جو ہیں وہ خلیفہ ثالث کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، آپ بنی امیہ کے تعلق سے کھل کے کہہ سکتے ہیں، لیکن شیخین کے بارے میں عام عوام کے سامنے یہ گفتگو آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شیخین کا مسئلہ سب سے الگ ہے۔ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں پڑھے لکھے لوگ غوطہ کھائے ہیں، مدینے کے سمجھدار لوگ دھوکا کھائے ہیں، پورا مدینہ دھوکا کھایا ہے، ایسی شخصیتیں تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سقیفہ بنی سعدہ میں نبی کریم کو ابھی غسل نہیں دیا جا رہا تھا، تدفین ابھی نبی کی نہیں ہوئی تھی، اور جو ہے خلافت کا مسئلہ حل کر لیا گیا، اور نبی کریم کو دفن کرتے ہی مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ خلیفہ منتخب ہو چکا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے خلیفہ منتخب کیا، کس نے جو ہے یہ سارے مسئلے کو حل کیا امت مسلمہ کے؟ تو اس میں اشخاص کو دیکھا جائے گا، کن قسم کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے۔ جب مسئلہ شیخین کا آیا تو سارے کے سارے مسلمان خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخین کی جو پوزیشن تھی رسول اللہ کے زمانے میں، وہ ایسی پوزیشن نہیں تھی جو بعد میں حالات کے گزرنے کے بعد تاریخ نے جب ان حالات کو لکھا اور جب یہ زندگی گزارے تو اس کے بعد جو حالات پیش آئے تو پھر کچھ لوگوں کو عقل آئی اور کچھ لوگوں کی سمجھ آئی، لیکن اکثریت نہ اس وقت سمجھی تھی نہ اب تک سمجھ سکی. اگر یہ مسئلہ اتنی آسانی سے سمجھنے والا ہوتا تو کم سے کم 1400 برس کے بعد تو مسلمان مان لیتا، لیکن ہاں 1400 برس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک مسلمان یقین کر سکے ہیں کہ جن کے جو پہلے ہی مشکوک تھے، جو اس زمانے میں بھی مشکوک تھے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں مسلمانوں نے سوچا نہیں تھا آج بھی ان کے بارے میں مسلمان سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ آج بنیادیں ہل چکی ہیں، آج سارے مسائل سامنے ہیں. اس وقت جس وقت سقیفہ بنی سعدہ میں اعلان ہوا تھا، اس وقت اور اس کے بعد جو ان کی حالات گزرے اور دین میں جو بدعتیں ایجاد کی گئیں، جو فتنے ایجاد ہوئے، جو حالات بدلے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس وقت جب اعلان ہوا تھا اس وقت کی آپ کیفیت دیکھی، جب مسلمانوں نے تسلیم کر لیا اس وقت کی کیفیت کو آپ سنیں. اگر آپ اس وقت کی کیفیت کو آپ سنیں گے تو اس وقت کے حالات اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسی غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ایسی غلطی ہمارے معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے، ہمارے سماج میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا سماج بھی کوئی دھلا ہوا سماج نہیں ہے کہ ہمارے سماج میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جن کے بارے میں، بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جن کے بارے میں مسلمانوں نے سوچا نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمان جو دھوکہ کھائے ہیں ان کا دھوکا کھانا کسی حد تک، میں نے کہا تھا پوری حد تک، کسی حد تک بڑا عجیب تھا. اس لیے کہ یہ وہ لوگوں میں سے تھے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. اگر ان پر مسلمان اعتماد نہ کریں تو پھر کس پر اعتماد کریں؟ ان کا یہ جس خاندان سے تھے وہ خاندان مشکوک نہیں تھا. اور فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان دونوں کو برابر نہ سمجھا جائے. اس لیے کہ وہ جو باتیں آپ کرتے ہیں کہ لوگ ابہت اسلامیہ کو دیکھ کر، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اسلام کی ہیبت سے متاثر ہو کر، اسلام کی قوت و طاقت سے متاثر ہو کر، اسلام کے روب و دبدبے سے متاثر ہو کر، اسلام کے بیت المال سے متاثر ہو کر، حکومت اسلامیہ سے متاثر ہو کر، اور اسلام کے لشکر و طاقت و قوت سے متاثر ہو کر اسلام لائے، ان لوگوں کا شمار ان میں نہیں ہوتا ہے. آج بھی ہمارا کچھ مجمع ایسا ہے کہ جو اس تفریق کو نہیں سمجھتا ہے. کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کے سامنے یہ زرق و برق نہیں تھی کہ اسلام کی شان دیکھ کر متاثر ہو کر اسلام لائے ہوں، اسلام کی قوت دیکھ کر اسلام لائے ہوں. اس لیے کہ مکے میں کوئی شان و شوکت نہیں تھی، مکے میں کوئی ہیبت اسلامی نہیں تھی، مکے میں کوئی بیت المال نہیں تھا، مکے میں کوئی دولت نہیں تھی، مکے میں کوئی ثروت نہیں تھی، مکے میں اس بات کا کوئی کسی کو یقین نہیں تھا کہ مدینے میں جا کر، ایسے مدینے کی ہجرت کا مسئلہ ہی وہاں پر نہیں تھا، ابھی پیش ہی نہیں آیا تھا، کسی کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ حکومت اسلامیہ بھی ایک دن ہم تشکیل دے لیں گے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم حکومت بنا لیں گے اور سران مکہ کو شکست دے دیں گے، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم بنی امیہ کو شکست دے دیں گے، ابو سفیان کو شکست دے دیں گے، سران کفر کو شکست دے دیں گے۔ وہ سارے مسائل تھے نہیں اس وقت، مدینے والوں کے سامنے بس یہ مسئلہ تھا کہ یہ سچے مسلمان ہیں، یہ پکے مسلمان ہیں، یہ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان ہیں، یہ مکے کے مسلمان ہیں، یہ نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ مدینے والے ان کے اماموں سے متاثر ہو گئے، ان کی رداؤں سے متاثر ہو گئے، ان کے چہروں سے متاثر ہو گئے، ان کی لمبی داڑھیوں سے متاثر ہو گئے، ان کے چہروں سے متاثر ہو گئے، ان کی عمروں سے متاثر ہو گئے، ان کے سن و سال سے متاثر ہو گئے، ان کا نبی کے ساتھ جو میل ملاپ تھا اس سے متاثر ہو گئے، یہ جو نبی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ جو دن و رات ان کی تلاوت قرآن تھی، یہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو کہ مسلمان شک میں مبتلا ہو جائیں کہ مولانا ہے کہ نہیں ہے، پورا قرآن ان کو حفظ تھا۔ مسلمان حافظان قرآن سے اگر دھوکہ کھائیں تو پھر دھوکہ نہ کھائیں تو پھر کس سے دھوکہ کھائیں؟ دن و رات ان کو دیکھا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جب کبھی نبی سے ملنے جاتے ان سے بھی ملاقات ہوتی، یہ بزرگان قوم میں مانے جاتے تھے، یہ قوم کے ٹھیکیداروں میں مانے جاتے تھے، یہ قوم کے سربراہوں میں مانے جاتے تھے، یہ قوم کی اعلی صف میں مانے جاتے تھے۔ شاید پھر بھی شیعہ مجمع نہیں سمجھے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں سمجھے گا، اس لیے نہیں سمجھے گا کہ اس کو اس طرح سے سمجھایا ہی نہیں گیا ہے۔ بات کہی جاتی ہے کسی کو اور لوگ سمجھتے ہیں کسی اور کے بارے میں، کہتے ہیں بنی امیہ کے تعلق سے، لوگ سمجھتے ہیں شیخین کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وہابیوں کے تعلق سے، لوگ سمجھتے ہیں سنیوں کو برا بولا کہا جا رہا ہے، کیونکہ شیعہ مجمع کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والے، تو پھر کون سمجھتے ہیں نبی کو اپنے جیسا؟ وہ لوگ جو نبی کی جسمانی معراج کے قائل نہیں ہیں، کون ہے نبی کے جسمانی معراج کے قائل نہیں ہیں؟ کون سا مسلمان قائل نہیں ہے؟ کہاں کس کو جا رہا ہے؟ آپ سمجھ کس کو رہے ہیں؟ مغالطہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ لوگ جو اسلام کی حیبت دیکھ کر مسلمان ہو گئے ان کے اوپر کیا بھروسہ کریں گے؟ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ بنی امیہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، مگر لوگ سمجھ کس کے بارے میں رہے ہیں؟ تو اب تاریخ کا تجزیہ عوام کے سامنے تو نہیں ہو سکتا ہے، اور کھل کے ساری باتیں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ چھ بسا ہمارے خطیبوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ، کیونکہ وہ بھی سن سن کر پیش کرتے ہیں، تحقیق کر کے نہیں پیش کرتے۔ یہاں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ مسلمان جو مدینے کے مسلمان تھے وہ کس طرح سے پلٹ گئے، اس کا جواب چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ دھوکا کھا گئے تھے تو پھر اگر ہم دھوکا کھائیں 1400 برس کے بعد تو پھر خطا کس کی ہے؟ خطا کس کی ہے؟ جب وہ لوگ نہ سمجھ سکے مسئلے کو تو یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو یہ تھا کہ ہم کو تو ساری باتیں نہیں معلوم، ہم نے تو جو ہے ان کی زندگی دیکھی نہیں ہے ابھی، لیکن آج کا مسلمان یہ عذر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے سامنے پورے حالات ہیں، اس لیے کہ تاریخ جب واقعہ جب گزرتا ہے جب تحلیل نہیں ہو سکتی ہے، واقعے کی تحلیل واقعات کے گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ جس وقت تاریخ رونما ہوتی ہے اس وقت تاریخ سمجھ میں نہیں آتی، تاریخ بعد کے حالات سے سمجھ میں آتی ہے، حالات گزرنے کے بعد تاریخ سمجھ میں آتی ہے. تو مسلمان ان کے بارے میں دھوکہ کیسے نہ کھاتے. اتنے جلیل القدر شخصیتیں بھی پلٹ جائیں گی کسی کو یقین نہیں تھا. سب کے سب پلٹ جائیں، اتنی بڑی شخصیتیں پلٹ جائیں گی. یہ صفے اول کے لوگ ہیں جناب، عام عوام جو مدینے کی تھی وہ بھی محترم، وہ بھی مقدس، لیکن یہ جن شخصیتوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ مہاجرین میں سے ہیں. انصار تو کہتے تھے، مدینے والے تو کہتے تھے کہ ہم مہاجرین کے خاک کو سرما بنائیں گے، یہ تو نبی کے ساتھ آنے والے ہیں، یہ تو نبی کے رشتہ دار ہیں، یہ نبی تو کے ہمراہ آئے ہیں، یہ تو بزرگان ملت ہے، یہ تو مکے کے آنے والے لوگ ہیں، ان کے آنے سے ہمارے گھروں میں رونقیں آئی ہیں، ان کا تو احترام کرتے تھے. بس ان کو یوں سمجھ لیجئے، یہ جو صفے اول کے جو مسلمان تھے یہ جلیل القدر صحابہ مانے جاتے تھے. یہ صفے اول رسول اللہ کے بعد جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، وہ جو بزرگان ملت تھے، ان کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ہمارے شہر کے اس وقت کے جلیل القدر مولانا لوگ، یوں سمجھیے آپ، جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مجتہد، سب سے بڑے مولانا، یہ جو لوگ ہیں ان کے ان سے متعلق اگر لوگ دھوکا نہ کھائیں تو پھر کس سے دھوکا کھائیں گے؟ ان کے بارے میں کہ تو کسی کو شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کسی دن پلٹ جائیں گے، ملت کیسے تصور کر سکتی ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کے بارے میں کیسے تصور، جو ہمارے شہر کے سب سے بڑے علماء ہیں وہ بھی ہمیں دھوکا، اگر ان سے دھوکا نہیں کھائیں گے تو پھر کس سے دھوکا کھائے گا آدمی؟ دھوکا کسی عام آدمی سے نہیں کھا رہا ہے، دھوکا ان سے کھا رہا ہے جن کے سر پر امامہ ہے، ان سے دھوکا کھا رہا ہے جن کے دوش پہ ردا ہے، ان سے دھوکا کھا رہا ہے جو سنت نبی کے جاننے والے ہیں، ان سے دھوکا کھا رہا ہے جو تالیان قرآن ہیں، ان سے دھوکا کھا رہا ہے جو حافظان قرآن ہیں، ان سے دھوکا کھا رہا ہے جو مفسرین قرآن ہیں، ان سے دھوکا کھا رہا ہے جو سیرت نبی سے واقف ہے، جو سنت نبی سے واقف ہے، جو انبیاء کی تاریخ سے واقف ہے، جو انبیاء کے حالات سے واقف ہے، جو احوال تاریخ سے واقف ہے، ان کے بارے میں، ان کے متعلق اگر شک ہو پھر کس کے متعلق یقین کیا جائے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی نے بھی نہ سمجھا تھا. ان کا احترام، ان کو جو فرشی سلام مدینے والے کرتے تھے، ان کا جو احترام مدینے والے کرتے تھے، ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، اگر آج کی اصطلاح میں میں پیش کروں تو وہ جو منبر پہ جاتے تو ان کی گلے میں ہار پہنایا جاتا تھا، وہ جب مسجد میں وارد ہوتے تو ان کے ہاتھ چوما جاتا تھا، نبی کے بعد انہیں صف اول میں سمجھا جاتا تھا، یہ اگر تائید کر دے تو ان کو سب سے بڑی تائید سمجھا جاتا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے اپنے خطیبوں سے سنا نہیں ہے کہ غدیر میں جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تھا تو بخن بخن کہتے ہوئے جو صاحب سب سے آگے آئے تھے وہ کون سی شخصیت تھی؟ یعنی ان کا بخن کہنا مسلمانوں کے لیے ایک درد سر ختم ہو گیا کہ یہ صاحب نے بھی درد بخن کہہ دیا، مسئلہ حل ہو گیا ملت اسلامیہ کا. سب سے بڑی شخصیت نے تائید کر دی، سب سے پہلے جو شخص آ کے بخن بخن کہتا ہے وہی شخص آ کر جو ہے سقیفہ بنی سعدہ میں یہ مسئلہ حل کرتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر کوئی یقین نہ کرے تو کس کے بارے میں یقین کرے گا؟ عجیب بات ہے، غدیر میں آ کر جو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہے، جن لوگوں کے بارے میں مرسل اعظم کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ہنگامہ مچائیں اور یہ کہہ دیں کہ اگر آپ علی کو، اپنے داماد کو اگر خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اپنا جانشین منتخب کرتے ہیں تو ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانیں گے. ایسا بھی خطرہ تھا، اتنا عجیب خطرہ تھا کہ نبی کریم کو پروردگار کی بارگاہ میں کہنا پڑ رہا تھا کہ پروردگار مجھے غدیر میں خطرہ محسوس ہو رہا تھا،
جن شخصیتوں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا واللہ یعصمک من النار، خدا کی قسم اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. بچایا اللہ نے یا نہیں بچایا؟ غدیر تو ٹل گئی، وہ وقت گزر گیا. اگر اس وقت ہنگامہ ہو جاتا، میں نے اس سے پہلے بھی غدیر کے مرحلے پہ یہ بات عرض کر چکا کہ پھر کیا شروع سے پھر پہلے نبی سے اللہ آدم علیہ السلام کو دوبارہ بھیجتا، کیا کرتا کہ پھر سے سلسلے نبوت شروع ہوتا، پھر سے سلسلے رسالہ شروع ہوتا؟ اگر غدیر ہی میں یہ اشخاص کھڑے ہو جاتے اور ایک لاکھ کا مجمع پلٹ کے کہتا کہ ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کتنا عجیب مسئلہ ہوتا یہ. اچھا ہوا کہ اس وقت انہوں نے نہیں کہا، اگر اس وقت کہتے تو شاید نبی کریم کے علم میں بات آ جاتی، پھر سے سلسلہ اسلام نبی کریم، پھر سے سلسلہ شریعت کا شروع کرتے، کیونکہ نبی تو زندہ تھے. نبی کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ ایک لاکھ آدمی منحرف ہو جائے، پھر سے نبی نئی کاشت کرتے. لیکن یہ واقعہ غدیر میں پیش نہیں آیا، سقیفہ میں پیش آیا. اب مسئلہ بہت ہی گمبھیر تھا. اب کس کس کے گھر پہ جا کے علی کھٹکا مار کے کہتے، 33 سال کا جوان اپنی زوجہ محترمہ کو لیے ہوئے، نبی کی بیٹی آئی ہے دروازے، علی خود جاتے تو کوئی دروازہ نہ کھولتا. معلوم ہے آپ کو مدینے کا کوئی دروازہ نہ کھلتا علی کی آمد پر. اسی اگر کھلتا ہوتا نا تو پھر شہزادی کو ساتھ لے کے نہ جاتے علی. علی کا شہزادی کو ساتھ لے کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دروازہ فاطمہ کی آمد پہ کھل سکتا تھا، علی کی آمد پہ نہیں. مدینے میں اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ وہ اہل بیت کو سمجھ سکے. ابھی تو مسئلہ بیت کو سمجھنے کا تھا، اہل بیت کا مسئلہ تو ابھی آل نہیں سمجھ میں آئی تھی تو اہل بیت کہاں سمجھ میں آتے. ابھی فاطمہ سمجھ میں نہیں آئی تھی تو علی مرتضیٰ کی عظمتیں اور امامت و خلافت و کہاں سے سمجھ میں آتا، یہ وہ درک نہیں کر سکتے تھے. ابھی تو مسئلہ رشتہ داری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو واسطہ رشتہ داری کا دیا جا رہا تھا، اہل بیت کا نہیں، بنت نبی کا واسطہ دیا جا رہا تھا. دروازہ کھولو، نبی کی بیٹی آئی ہے. کیا کہیں؟ هل ترك ابي يوم الغدير الخم لاحد عذرا، کیا میرے بابا نے غدیر خم کے دن کوئی عذر باقی چھوڑا ہے جو آپ پلٹ گئے؟ کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ غدیر میں موجود نہیں تھے؟ ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا، ہم کو یاد نہیں ہے، ہم دور تھے، ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا، ہمیں سجھائی نہیں دے رہا تھا، جو ہو گیا ہو گیا، چھوڑیے، جانے دیجیے. ابھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ، جیسے ہمارے شیعہ لوگ ہیں ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ممبر کسی کے بھی حوالے کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی مولانا ممبر پر جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی مجلس پڑھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی حدیث پڑھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی تقریر کرے، بھائی مجلس حسین ہی تو ہے، کوئی بھی تقریر کرے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کون سمجھائے شیعوں کو کہ یہ مسئلہ ڈرامے کا نہیں ہے، یہ رویندرا بھارتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ممبر رسول کا مسئلہ ہے. یہاں ڈرامہ نہیں دکھانا ہے، یہاں شریعت کی بات کرنا ہے، یہاں قرآن کی بات کرنا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ یقین ہے آپ کو؟ کہتا نہیں، قرآن جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ممبر پہ جانے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں شریعت سے واقف ہیں؟ کیا شریعت سے جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ حوالے انبیاء سے واقف ہیں، قصص انبیاء سے واقف ہیں، سیرت انبیاء سے واقف ہیں؟ کیا سیرت انبیاء کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کیا کس چیز کی ضرورت ہے ممبر پہ جانے کے لیے؟ مسئلہ آسان سمجھ رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ مشکل ہے لیکن مسئلے کو امت آسان سمجھ رہی تھی. جس طرح سے عام مسلمان کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے کے لیے ممبر خالی، محراب خالی ہے، مسجد میں کوئی پیش نماز کی ضرورت ہے، اخبار میں دے دیا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی آئے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے تیار ہیں. جو کوئی بھی آئے ہم اس کو امام ماننے کے لیے تیار. بھائی نماز پڑھنا ہے, آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں, ہم آپ کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں. اس میں کس چیز کی ضرورت ہے, کس فن کی ضرورت ہے, کس علم کی ضرورت ہے, کس تقوی کی ضرورت ہے؟ آپ مسلمان, ہم مسلمان, محراب خالی ہے, ٹھہر جائیے, ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یا امت المسلمین کہتے ہیں, شیعہ بھی یہی بات کرتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں ممبر خالی ہے, کوئی جا کے بیٹھ جائے, زید کا بیٹا جا کے بیٹھے, بکر کا بیٹا جا کے بیٹھے, دودھ پیتا ہوا بچہ جا کے بیٹھے, بزرگ جا کے بیٹھے, کوچک جا کے بیٹھے, چھوٹا بیٹھے, بڑا بیٹھے, فاسق بیٹھے, شرابی بیٹھے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ممبر حسین ہے, کوئی بھی ذکر حسین کر سکتا ہے. جب آپ کہیں گے نہیں مسئلہ شریعت کا ہے, مسئلہ قانون کا ہے, مسئلہ سنت نبی کے بیان کرنے کا ہے, سنت نبی کو بیان کرنے کے لیے کم سے کم سنت کی الفبا تو جاننا ضروری ہے, تفسیر قرآن بیان کرنا ہے یہاں پر, تو تفسیر قرآن کے لیے کم سے کم دو چار آیتوں کو تو جاننا ضروری ہے, کم سے کم قرآن پڑھنا تو آتا ہو تاکہ وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کچھ نہ کچھ بیان کر سکے. تو کہنا قرآن کی ضرورت نہیں ہے, تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ کی ضرورت نہیں ہے, کہ تاریخ میں ہو یا نہ ہو, لیکن احساسات یہی کہتے ہیں, جذبات یہی کہتے ہیں. ممبر احساسات بیان کرنے کی جگہ ہے, یہ شیعہ خطیبوں نے بتایا ہے, کہا کہ تاریخ میں ہو یا نہ ہو لیکن احساس یہی کہتا ہے, جذبات یہی کہتے ہیں, قرآن میں ہو یا نہ ہو لیکن دل تو یہی کہتا ہے, نظر میرا نظریہ تو یہی ہے, میرا عقیدہ تو یہی ہے, میں تو یہی سوچتا ہوں, میں تو یہی سمجھتا ہوں. تو میں یہ سوچتا ہوں تو میری سوچ کا نام دین بن گیا, میری سمجھ کا نام اسلام بن گیا. تو پھر ایسے لوگ شیخین کے اوپر جب اعتراض کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر غلطی مدینے والوں سے ہوئی تھی تو پھر یہ کون سا مدینہ ہے جہاں غلطی نہیں ہو رہی؟ کوئی نہ کوئی ملاک ہونا چاہیے نا, کوئی نہ کوئی سند ہونی چاہیے نا. آپ ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں تو سند پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ کوئی نہ کوئی معیار تو ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا معیارات کو بلند کیا جائے, نہیں, معیارات کو بلند کیا جائے تو کوئی انسان اس میں آئے گا ہی نہیں, پھر معصوم کو بلائیے گا کوئی نہ کوئی. میں نہیں کہتا کہ وہ معیارات ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں کہ اگر خلیفہ منتخب ہی کرنا تھا تو ابو ذر غفاری کو کر لیے ہوتے, عمار یاسر کو بنا لیے ہوتے. میں اونچا معیار نہیں پیش کر رہا ہوں, اور یہ بیچارے کب علی کے ہوتے ہوئے ابو ذر مان لیتے, کب علی کے ہوتے ہوئے عمار مان لیتے. اسی لیے عمار کے سامنے پیشکش نہیں ہوئی, جبکہ عمار ہو یا ابو ذر یہ تو حجازی تھے, یہ باہر کے آئے ہوئے نہیں تھے, سلمان کی طرح فارس کے نہیں تھے, بلال کی طرح حبش کے نہیں تھے, یہ تو حجاز کی سرزمین. مسئلہ ان کی سرزمین کا تھا, مسئلہ ابو ذر کی زمین کا تھا, مسئلہ عمار یاسر کی سرزمین کا تھا, لیکن نہ عمار سے پوچھا گیا نہ ابو ذر سے, اور ساری مشکلات ابو ذر کو جھیلنا پڑی علی کے ساتھ, ساری مصیبتیں عمار کو جھیلنا پڑی علی کے ساتھ. تنہا علی مصیبت میں نہیں پھنسے, ساتھ میں عمار بھی پھنسے, ساتھ میں ابو ذر کی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حالات کتنے عجیب تھے. نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد دل میں کیا تھا کس کو معلوم ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جانتے, یہ مکے ہی میں ایسے تھے, مکے میں رہے ہوں گے. اظہار تاریخ تو جو ہے واقعات دیکھتی ہے, تاریخ دل کو نہیں ٹٹولتی, تاریخ تو دل کو نہیں ٹٹولتی. ان کے متعلق اگر دھوکا کھایا ہے, میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے, تو یہ دھوکا عجیب دھوکا تھا, دھوکا ہونا ہی تھا. عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ہوا, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں, آپ یہ احتمال مت دیجئے کہ ابتدا میں اگر کوئی شخصیتیں نہایت ہی مخلص ہیں تو بعد میں بدل نہیں سکتی، مخلص ترین لوگ بھی بدل سکتے ہیں، مومن ترین لوگ بھی بدل سکتے ہیں۔ آپ یہ مت کہیے کہ بدل گئے تو نہیں، وہ پہلے ہی سے مومن نہیں تھے، ضروری نہیں ہے۔ ایسا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، الگ بات ہے، ہوا ہے ایسا۔ خود آپ تاریخ اسلام میں زبیر کو دیکھ لیجئے، زبیر تو ہمیشہ سے اہل بیت کے ساتھ رہے، جس وقت گھر جل رہا تھا شہزادی کا، وہ پہلا شخص جو تلوار لے کے خانہ سیدہ کے باہر کھڑا ہوا تھا وہ زبیر تو تھا، اور کون تھا؟ جس نے اپنا تنہا اوٹ امیر المومنین کو دیا تھا وہ زبیر کے علاوہ اور کون ہے؟ زبیر تو ہمیشہ سے اہل بیت کے ساتھ ہی رہے ہیں، وہ تو خاندانی آدمی ہے، وہ تو جو ہے پھپھیزاد بھائی ہیں، سگے پھپھیزاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر کا مسئلہ ہے، وہ بدل جائیں گے، کس کو معلوم تھا؟ لیکن وہ بدلے یا نہیں بدلے؟ جب زبیر بدل سکتے ہیں، خاندان بنی ہاشم کا فرد بدل سکتا ہے، علی کا سگا پھپھیرا بھائی بدل سکتا ہے، صفیہ کا بیٹا بدل سکتا ہے، عبد المطلب کا نواسا بدل سکتا ہے، تو پھر کس کے بارے میں آپ، کس پر آپ یقین کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ شیخین کا جو سابقہ اسلام تھا، شیخین کا جو مکے کی زندگی کا جو روپ تھا، وہ ان کا سن و سال، وہ ان کی لمبی لمبی خبائیں، وہ ان کا حفظ قرآن، وہ ان کا جو ہے، وہ ان کا جو ہے سنت نبی کی پیروی، وہ ان کا نبی کے ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہماری طرح نہیں تھا نمازیں قضا کرنے والے، مسجدوں سے منہ پھیرنے والے، قرآن کو منہ دکھانے والے، ایسے بھی مولانا نہیں تھے وہ، سمجھ نہیں رہے آپ کیسی شخصیتیں تھیں؟ علی جن کے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سنا تھا، سنا ہی نہیں بلکہ حفظ بھی کیا تھا، آئے گی آیتیں کل انشاءاللہ، وہ بات میں پیش کروں گا، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر بس بڑی تیزی کے ساتھ میں ان الفاظ سے گزر رہا ہوں، امیر المومنین جو فرماتے ہیں شد ما تشتر ازر ایہا، یہ دونوں نے خلافت کی تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا، فسیرہا فی حوزت خشنا، اور خلافت کو ایک خشن مقام پر رکھ دیا، فی حوزت خشنا یغلظ کلمہا و یخشن مسہا، یعنی جس کے چرکے بہت کاری تھے، یغلظ کلمہا جس کا چرکا بہت کاری تھا، یغلظ کلمہا و یخشن مسہا جس کو چھو کر بھی درشتگی محسوس ہوتی تھی، کھدرا پن محسوس ہوتا تھا، نرم صاف پن نہیں محسوس ہوتا تھا، یغلظ کلمہا و یخشن مسہا و یکثر الاصار فیہا والاعتذار منہا، کہ جو بات بات پر غلطیاں کرتے تھے اور پھر اس کے بعد معذرت خواہی آ جاتی، یہ مسئلہ آپ نے غلط بیان کر دیا، نہیں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ مسئلہ آپ نے غلط بیان کر دیا، کیا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں، یکثر الاصار فیہا والاعتذار منہا، جو بار بار ٹھوکریں کھاتے تھے اور بار بار معذرت خواہیاں کرتے تھے، یکثر الاصار فیہا والاعتذار منہا۔ اب بڑی عجیب تشبیہ دے رہے ہیں، فصاحبہا کراکب الصعبہ ان اشنق لہا خرم و ان اسلس لہا تقہم، بڑی عجیب تعبیر ہے، سنیے، حالانکہ یہ عربی ادب کی تعبیر ہے لیکن آج بھی جب اس کا ترجمہ ہم اردو میں سنتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے۔ امیر المومنین بڑی عجیب تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے ساتھ کسی کا گزارا ہونا ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی سرکش اونٹنی کا سوار ہو، سرکش اونٹنی کا سوار، سرپٹ دوڑنے والی اونٹنی کا سوار جو اس کے اوپر بیٹھ گیا ہو، اب اس کے لیے کتنا دشوار ہے کہ اگر وہ لگام کھینچے گا تو خوف اس بات کا ہے کہ نتھنا ہی ٹوٹ جائے، ناک کی نتھنی جو ٹوٹ جائے تو پھر لگام دینا ہی مشکل ہو جائے، وہ ان اشنق لہا خرم، جب اسے کھینچے تو ناک کی نتھنی ٹوٹ جائے، پھر اس کے بعد لگام دینا ہی مشکل ہو جائے، وہ ان اسلس لہا تقہم، اگر اسے ڈھیل دے دی جائے تو وہ اپنے سوار کو لے کر گڑھے میں اتار دے. کتنی عجیب بات ہے. فصاحبہا کراکب الصعبہ. سید رضی کہتے ہیں بڑی عجیب تشبیہ ہے. ابن ابی الحدید یہاں پر سر دھنتا ہے. بڑے بڑے مفکرین اور ادیب اس جملے پہ پہنچنے کے بعد تعریف کرتے ہیں. اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ کلام کسی اور کا نہیں ہے, کسی نے منسوب نہیں کیا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں علی نے تو نہیں کہا ہوگا, ارے بھائی علی ہی نے کہا ہے. اسناد موجود ہے, نہج البلاغہ مستند ترین کتاب ہے, نہج البلاغہ پہ شک نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن کے بعد دوسری لارائب ہے, یہ گمان سے بالاتر کتاب ہے, شکوک سے بالاتر کتاب ہے. اسناد موجود ہے, سند موجود ہے. وہ صاحبہا کراکب الصعبہ ان اشنق لہا خرم و ان اسلس لہا تقہم. ڈھیل دی جائے تو مشکل, سختی کی جائے تو مشکل, لگام کسا جائے تو مشکل, لگام کو ڈھیل دی جائے تو مشکل, لگام کو کھینچے تو, کیونکہ سرکش اونٹنی کا وہ سوار ہے اور اونٹنی سرپٹ دوڑ لئی ہے تو کھینچیں گے تو ناک کی نتھنی ٹوٹ جائے گی, اور اگر زیادہ ڈھیل دے دیں تو وہ اپنے سوار کو لے کر لڑک جائے گی. کریں تو کیا کریں, کتنا مشکل حالات, کتنا مشکل زمانہ, کتنا مشکل دور. لیکن نتیجہ کیا ہوا, اس سے لوگوں کی حالات پہ کیا اثر پڑا, قوم و ملت کے اذہان پہ کیا اثر پڑا, عوام کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑا. امیر المومنین فرماتے ہیں اس دور میں جو لوگ رہتے تھے ان کی حالت کیا ہو گئی تھی. فمنیا ناس لامر اللہ بے خبتن و شماسن و تلون و اعتراضن, جس کی وجہ سے لوگ متلون مزاج ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے لوگ سست ہو گئے تھے دین کے متعلق, جس کی وجہ سے لوگ دین سے منحرف ہو گئے تھے, شریعت سے لاپرواہ ہو گئے تھے. ایسے ہی ہوگا, جب حاکم کو شریعت کی پرواہ نہیں ہوگی تو عوام ماہ رمضان میں آئس کریم بھی کھائیں گے, چائے بھی پئیں گے, سگریٹ بھی پئیں گے, اور دعوتوں کا دور بھی چلے گا, شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. بخبتن و شماسن و تلون و اعتراضن, لوگ اس طرح سے متلون مزاج ہو گئے تھے. وقت بہت ہو چکا ہے لیکن کل کا ایک دن اور اس میں ساری باتیں کیسے پیش کی جائے گی. میں بس ترجمے کے ساتھ دو چار باتیں اور عرض کر دوں. کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوا, فمضى على سبيله, وہ بھی اپنے راستے پہ چلے گئے. گئے تو یوں ہی نہیں گئے, جعلها في جماعت, خلافت کو ایک جماعت کے سپرد کر کے. امیر المومنین نے ایک خطبے میں پوری تاریخ اسلام سمیٹی ہے, آپ کو پورے ادوار کا پتہ چل رہا ہے, یہاں تک کہ انہوں نے خلافت کو شش نفری کمیٹی کے حوالے کیا تھا, چھ آدمیوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی. جعلہا یعنی خلافت کو قرار دیا, ہا کی ضمیر خلافت کی طرف جا رہی ہے, جعلہا فی جماعتن, ایک جماعت کے سپرد کر دیا تھا. اور اس کے بعد زعم انی احدہم, اور یہ گمان کر لیا تھا کہ میں بھی اسی کمیٹی کا ایک رکن ہوں, یعنی مجھے بھی کمیٹی میں گھسیٹ لیا تھا. جعلہا فی جماعت زعم انی احدہم فیعل اللہ وللشورا, مجھ سے شورا کا کیا تعلق ہے, فیعل اللہ وللشورا. ایک جماعت بنائی تھی شش نفری, میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, تاریخ کی بڑی عجیب داستانیں ہیں. تو وہ شش نفری جو کمیٹی تھی, ان کے صرف آپ نام سن لیں, ان کی صفات جو ہے نا آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے, جو خلیفہ ثانی نے ان کے بارے میں کہا ہے. ایک عبد الرحمن بن عوف ہے, مختصر ان کا تعارف یوں کرایا گیا ہے کہ یہ امت کے فرعون ہیں. دوسرے طلحہ ابن عبید اللہ, جو خوش ہو تو مومن, غصے میں آئے تو کافر. زبیر ابن عوام, جن کو خلافت دے دی جائے تو وہ اپنی بیوی کی انگلی میں پہنا دیں گے. زبیر ابن عوام, سعد ابن ابی وقاص,
یہ بھی امت کا شیطان، سعد ابن ابی وقاص، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، شش نفری یہ کمیٹی تشکیل دی تھی. زعم عنی احدہم، اور گمان کر لیا میں بھی اسی کا حصہ ہوں. فیال اللہ وللشورا، میرا شورا سے کیا ربط ہے. متا اعترض الریب فی مال اول منهم حتى اخرنوا الى هذه النظائر، میرا ان کے پہلے کے مقابلے میں حقدار خلافت ہونے میں کیا شک تھا کہ اب میرا شمار بھی ان کے ساتھ ہونے لگا. فیال اللہ وللشورا متا اعترض الریب فی مال اول منهم حتى اخرنوا الى هذه النظائر ولكن اصففت اس اصف وترت اس بارو، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ نبھاؤ کیا. جب وہ اڑ کے چلتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جب وہ تھوڑا سا نیچے آتے تھے تو میں بھی ان کا ساتھ دیا کرتا تھا. وترت اس تارو، یہاں تک کہ فسغ رجل لزغنه، نتیجہ کیا ہوا؟ جو شش نفری کمیٹی کا نتیجہ کیا ہوا؟ فسغ رجل لذغنہ، ایک ہی شخص امیر المومنین کو ووٹ دیا تھا، زبیر کا ووٹ اور ایک امیر المومنین کا ووٹ خود ان کے حق میں، تو دو ہو گئے. شش نفری کمیٹی میں کم سے کم چار ہو تو اکثریت، تین ہو تو تقسیم ہو جائیں گے. جب تین ادھر ہو جائیں، تین ادھر ہو جائیں، تو کہا کہ جس در عبد الرحمن ابن عوف ہوں ادھر کا پلہ بھاری ہے، وہ کہہ کے گئے تھے. تو اب دو تو ادھر آ چکے تھے، اب عبد الرحمن ابن عوف اگر ادھر آ جائیں تو تین ادھر ہو جائیں گے. تو اب عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں چابی کہ اگر وہ چاہیں تو امیر المومنین کو بھی بنا سکتے ہیں، کہ جدھر تین ادھر ہو جائیں، تین ادھر ہو جائیں، تو جدھر عبد الرحمن ابن عوف ہو ادھر کا پلہ بھاری ہو جائے گا. تو عبد الرحمن ابن عوف ادھر آ جائیں تو زبیر کا ووٹ تو ہے ہی ہے، امیر المومنین کا ووٹ دو ہو گئے، عبد الرحمن آ جائیں تو تین ہو جائیں گے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا علی، میں آپ کے لیے، آپ کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو سیرت شیخین کے علاوہ، یعنی آپ دیکھیں سیرت شیخین کتنی اہمیت رکھتی تھی ان کے پاس، کہ امیر المومنین سے تیسرے دور میں کہہ رہے ہیں ابھی کہ آپ کو سیرت نبی کے ساتھ ساتھ، سیرت رسول کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پر بھی عمل کرنا ہو. عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں، اگر سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ الگ سے شرط لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے. علی نے کہا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، اس شرط پہ نہیں چاہیے. تو چلی گئی، تیسرا دور خلافت ختم ہو گیا، کسی اور کے پاس چلا گیا. کیسا ہوا؟ فسغ رجل لزغنہ، ایک شخص جو ہے کینہ و فساد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا. کون؟ سعد ابن ابی وقاص. فسغ رجل لزغنہ و مال الاخر لسحرہ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ دامادی کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یعنی عبد الرحمن ابن عوف اپنا ووٹ اپنے بہنوی کو دے دیا، عثمان کو. فسغ رجل لزغنہ و مال الاخر لسحرہ ما حنن و حنن باقی، لو کسی اور وجوہات کی وجہ سے، الى ان قام ثالث القوم، یہاں تک کہ تیسرا شخص اٹھا. الى ان قام ثالث القوم نافجن حزنے، پیٹ پھلایا ہوا اٹھا. پیٹ پھلایا ہوا اٹھنا بری بات نہیں تھی، حرام سے اٹھایا ہوا ہونا بری بات تھی. بین النسیل ہی و معتلف، اپنے اور خلافت کے درمیان میں، یعنی فضلے اور چارے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، چارہ اور فضلے کے درمیان میں. کہ اس کا کام کھانا تھا اور کھانے کے بعد کا کام کیا ہو سکتا آپ سمجھ سکتے. وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں الان قام ثالث القوم نافجن حزنے بین نسیلہ و متلفے وقام ماہو بنو ابی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند بھی کھڑے ہو گئے. وقام ما هو بنو ابی یغزمون مال اللہ خدمت الابل نبتت ربی، یہاں تک کہ وہ مال خدا کو ایسے کھا رہے تھے جیسے اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یغزمون مال اللہ خدمت الابل نبتت ربی الى ان انتقص فتلہ وجہز علیہ عملہ وقبض بہ بتنتہ، بس آپ کی زحمت تمام،
بات کا حصہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. بس تیسرے دور خلافت ایسا ختم ہو گیا کہ وہ پیٹ کے بل گر گئے, ان کی بندھی ہوئی رسی کے بل کھل گئے, اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی حرکات پوری دنیا کے سامنے آ گئی, وہ چیز جو ان کو لے ڈوبی اور ان کے قتل کا سبب بنی کہ مسلمانوں نے شورش کیا اور دربار خلافت میں گھس آئے اور خلیفہ کا قتل کر دیا. نافجن حزنے بین نسیلے و موتلف قام ما ہو بنو ابی یغزمون مال اللہ خدمت لبن نبتتر ربی الان تکسا فتل ہو و جھزا علیہ عمل ہو و قبط بھی بتنت ہو. وہ کھاتے کھاتے ہی مر گئے, پیٹ کے بل گر گئے. ان کی غلطیاں کیا تھیں, میں بس ایک دو غلطیوں کی طرف اشارہ کر کے بات تمام کروں کہ یہ جلیل القدر شخصیتوں کو معزول کر کے اور بزرگ شخصیتوں پہ کوڑے برسا کر اصحاب رسول کو اذیتیں پہنچائیں. زمانہ دیکھ رہا تھا, ابو ذر پر کوڑے برسائے گئے اور ابو ذر کو شہر بدر کر دیا گیا ہے نا, عمار یاسر کو اذیت دی گئی, بڑی بڑی اشخاص کو, بڑی بڑے صحابہ کو جب اذیتیں دی گئی تو مسلمانوں میں شورش پیدا ہونا شروع ہو گئی. اور پھر گورنر بدلے گئے, ولید ابن عقبا کو جو ہے کوفے کا گورنر بنایا گیا, اور مختلف علاقوں میں گورنروں کی تبدیلی آئی, اپنے اپنے رشتہ داروں میں بیت المال تقسیم ہونے لگا, داماد کی وجہ سے چار ہزار درہم جو ہے بیت المال سے جو ہے مروان کو دیے گئے, چار ہزار فلاں کو دیے گئے, چار ہزار فلاں کو دیے گئے, دو ہزار فلاں, اس طرح سے جو ہے بیت المال کا خزانہ اپنے ہی خاندان میں لٹایا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے مسلمانوں نے شورش برپا کی اور اس شورش کے نتیجے میں خلیفہ کا قتل ہو گیا. لیکن اب دوسرے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا جبکہ امیر المومنین کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں. امیر المومنین جب خلافت پر آئے تو اسی خون کا بدلہ امیر المومنین سے لینے کی کوشش کی گئی اور الزام لگایا گیا کہ علی نے خلیفہ کا قتل کیا اور خود براجمان ہو گئے ہیں. یہ کہہ کر امیر المومنین کے خلاف شورش برپا ہوئی. انشاءاللہ کل آپ کو ان حالات کو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے, اور جو خطبے کا حصہ بچ گیا ہے انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گا. لیکن آج کی تاریخ بہت اہم ہے. وہ تاریخ کیا ہے؟ شب شہادت امیر مومنان, اور شب قدر ہے. ایک شب قدر شب ضربت تھی, اور آج یہ شب قدر شب رحلت امیر المومنین, شب شہادت امیر مومنان, شب شہادت امام متقیان, کہ آج مدینہ اداس ہو گیا, آج مسجد نبی اداس ہو گئی, آج ماتم مسجد نبی میں ہو رہا ہے, آج ماتم مسجد کوفہ میں, مسجد کوفہ خون سے رنگین ہو گئی ہے, آج نبی کے اصحاب رو رہے ہیں, آج نبی کی صاحبزادیاں گریا کر رہی ہیں, نبی کے گھر میں شور و فغاں ہے, کوفے میں اولاد نبی پر آفت آئی ہے, اور حسن و حسین سر پیٹ رہے ہیں. آج امیر المومنین کی شب شہادت کس طرح سے امیر المومنین کے سر کو شگافتہ کیا گیا, ابن ملجم لعین کو تیار کیا گیا, ابن ملجم لعین نے زہر آلود تلوار لیا ہوا, واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. تاریخ کے اہم فراز یہی کہتے ہیں کہ ابن ملجم لعین زہر آلود تلوار لیے ہوئے مسجد کوفہ میں داخل ہوا, رات بھر سوتا رہا, اور جب امیر المومنین نماز صبح کے لیے آئے, ماہ رمضان ماہ سیام اور روزے کی حالت, امیر المومنین ابھی سحری کے بعد ابھی آئے ہیں مسجد کوفہ میں, ابھی مسلمان آہستہ آہستہ آ ہی رہے ہیں, ابھی مجمع اکٹھا نہیں ہوا ہے, امیر المومنین نماز نافلہ میں مشغول ہو جاتے ہیں, مدینے کے لوگ ابھی آہستہ, ابھی اندھیرا ختم نہیں ہوا ہے, ابھی اندھیرا اندھیرا ختم نہیں ہوا، ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی، ابھی کوفہ میں صبح نہیں ہوئی اور صبح کا آفتاب ابھی طلوع نہیں ہوا ہے، بس آفتاب کے طلوع ہونے میں دیر ہے، لیکن اتنے عرصے میں ابن ملجم لعین امیر المومنین کو نماز کی حالت میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیر خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا، شیر خدا سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، فاتح خیبر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو لہذا پیچھے سے وار ہوا اور اس طرح سے وار کیا گیا کہ زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کو اپنے دونوں ہاتھوں کی طاقت سے اس طرح سے آپ پر وار کرتا ہے کہ امام سجدے میں ہوتے ہیں، جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو کہتے فزدو برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ جس کی خواہش تھی وہ دن آ گیا، جس کی آرزو تھی وہ تمنا پوری ہوئی، آرزو یہی تھی کہ پیدا خانے کعبہ میں ہوئے ہیں تو مسجد میں شہادت کا مرتبہ ملے، اور شہادت کے مرتبے پر علی ایسے فائز ہوئے کہ دشمن نے ایسے آوار کیا کہ سر شگافتہ ہوا، سر شگافتہ ہونا تھا کہ خون کا فوارہ سر اقدس سے ایسے اٹھا کہ محراب عبادت خون میں رنگین ہو گئی، مصلی خون میں رنگین ہو گیا، اب کچھ چاہنے والے دوڑ پڑے، بس میں یہی مقام پہ کہوں گا کم سے کم مسجد کوفہ میں کچھ تو آئے چاہنے والے، نرغے آدھا تو نہ تھا لیکن ہائے کربلا میں مظلوم حسین بیچ میں تھے، ادو آس پاس تھے، فاطمہ کا لال درمیان میں تھا، کہیں سے تیر آ رہے تھے، کہیں سے نیزے آ رہے تھے، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زینب سے کہہ دو یہ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے، کہ شہادت حسین کے بعد خیام میں آگ لگا دی گئی، لیکن ہائے کوفہ کہ جہاں امیر المومنین کو لیے ہوئے لوگ شہزادی کونین کے مکان اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے باپ کا شگافتہ سر دیکھا، مجھے کربلا کی سکینہ یاد آ گئی کہ جب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی شمر کے تماچے تھے دامن میں آگ لگ رہی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، روضہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت فرما، محافظین روضہ شہزادی زینب یعنی حزب اللہ کے جوانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، پروردگارہ شیعوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ جناب زینب کے روضے کے تحفظ کے لیے آگے بڑھیں، ان کے دلوں میں پروردگار حزب اللہ کا جذبہ عطا فرما، پروردگار تمام شیعوں کے دلوں میں ان کے جوانوں کو حزب اللہ کا جذبہ عطا فرما تاکہ وہ روضہائے مقدسہ کے حفاظت کے لیے اپنے سینے تان کر اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر شہزادی زینب کے روضے کا تحفظ کریں، پروردگارہ ان جیالوں کی نصرت فرما، نصر اللہ حسن نصر اللہ کی نصرت فرما، سید مقاومت کی نصرت فرما، پروردگارہ حکومت اسلامی حکومت ایران کو سربلندی عطا فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، امام اسر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار۔